الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خرق عادت اور اہل سنت والجماعت کا مسلک. خرق عادت بطور کرامت جن چیزوں کا ظہور ہوتا ہے، معجزہ بھی خرق عادت ہوتا ہے اور کرامت بھی، یعنی عادت کے خلاف جو چیز امور عادیہ سے نہ ہو سکے. اس میں اہل سنت والجماعت کا مسلک کیا ہے؟ کشف و کرامت کا تعلق خرق عادت سے ہے، یعنی ایسے کام ہوتے ہیں جو عادتاً ممکن نہیں ہوتے. اور اہل سنت کے نزدیک کرامت معجزہ کی فرع ہے، معجزہ ہی منتقل ہو کر بطور کرامت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے. معجزہ بھی اللہ کا فعل ہوتا ہے، اس نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے تو معجزہ کہلاتا ہے. وہی چیز بطور وراثت منتقل ہو کر ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے تو کرامت کہلاتی ہے. ولی کی کرامت بھی دراصل نبی کا معجزہ ہوتی ہے، کیونکہ ولی کو نبی کے اتباع کے طفیل نصیب ہوتی ہے. اس کے انکار سے متواترات کا انکار لازم آتا ہے، یعنی وہ حقیقتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک متواتر صحیح سند کے ساتھ پہنچی ہیں ان کا انکار ہو جائے. جن لوگوں نے اس کا انکار کیا وہ لوگ غلط فہمی سے امور خلق عادت کو امور عادیہ طبیعہ پر قیاس کرتے ہیں. جن لوگوں نے انکار کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عام عادتاً آدمی سے یہ محال ہے، لہذا یہ نہیں ہو سکتا. اور اس صورت میں وہ قدرت قادر کے انکار کا ارتکاب کرتے ہیں. اگر ایسا انکار کیا جائے تو یہ اللہ کی قدرت اور اس کے قادر ہونے کا انکار ہے. عند اہل سنت رویۃ اللہ یشرط لها عقلا اذن مخصوصا ولا مقابلۃ ولا قرب واسما تلک امور عادیۃ یجوز حصول الادراک مع عدمها عقلا وکذلک حکم یجوز رویۃ اللہ تعالی فی الآخرۃ خلافا لاہل البدع بوقوفهم مع العادۃ. اہل سنت کا رویت کے متعلق عقیدہ یہ ہے، رویت سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا یا رواح یا فرشتوں کو دیکھنا. تو فرمایا اہل سنت کا عقیدہ اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے کسی خاص اندام یعنی آنکھ کا ہونا شرط نہیں. ظاہری اعضاء کا ہونا اس کے لیے شرط نہیں، اور نہ مرئی کا مقابل اور قریب ہونا شرط ہے، اور نہ یہ شرط ہے کہ جسے دیکھا جا رہا ہے وہ قریب ہو یا سامنے ہو. چونکہ آنکھ مادی جو ہے اس کے لیے تو یہ شرطیں ہیں کہ جسے دیکھ رہی ہے وہ سامنے ہو، قریب ہو، دور ہو تو دیکھ سکتی ہے، پہچان نہیں سکتی. تو یہ خرق عادت کے لیے یا کرامت کے لیے یہ شرط نہیں، کیونکہ یہ امور عادیاں ہیں، یہ وہ کام ہے جو ہر کوئی کر سکتا ہے، اسے امور عادی کہتے ہیں. اور رویت عقلاً جائز ہے بغیر ان امور عادیہ کے، یعنی ان اسباب کے بغیر جائز ہے، کیوں اسی وجہ سے آخرت میں رویت باری تعالیٰ کے جواز کا حکم کیا ہے. اسی لیے آخرت میں اللہ جل شانہ کا دیدار ہوگا اور اس کے لیے کوئی ظاہری آنکھ ضروری نہیں ہے. اس کے برعکس اہل بدعت رویت کو عادت پر موقوف جانتے ہیں، اور اہل بدعت جو ہیں جنہوں نے سنت کے خلاف بدعات ایجاد کی ہیں وہ اسے عادی امور میں سمجھتے ہیں، یعنی ہر کوئی اس طرح کی. اور یہ واضح بات ہے کہ جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوتی ہے وہ مرد صالح ہے، اس کے قلب میں نور ہے. اگر کاملین میں سے کوئی اس کی تربیت کرنے والا ہو تو وہ بیداری میں بھی یقیناً حضور کی زیارت سے مشرف ہو جائے گا. خواب میں بھی جسے زیارت ہوتی ہے تو اس میں کچھ صلاحیت تو ہے، اس کے دل میں کچھ نور تو ہے، لیکن اگر اسے تربیت مل جائے تو پھر وہ بیداری میں بھی دیکھ سکے گا. وبازمی گویند کی بشارت است بران جمال کے اورا خواب کے آخر بعد از انقطاع و ارقطاع قدورات نفسانیہ و قطع علاقے جسمانیہ بمرتبہ برسد کہ بے حجاب کشفن ایانن و در بیداری بہی سعادت فائز باشن. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ خوشخبری ہے ان لوگوں پر کہ جو جمال جہاں آرا کو حضور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بعد از انقطاع و ارتفاع قدورات نفسانیہ یعنی جو نفسانی علائق ہیں نفس کے جو ہیں جب بندہ سو جاتا ہے تو ان ساری چیزوں کا انقطاع ہو جاتا ہے قدورات نفسانیہ سوچ سمجھ یہ ساری چیزیں جو ہیں عقل علم کی آنکھیں بند کان نہیں سن رہے دماغ فارغ ہو گیا ہر طرف سے بندہ ہر چیز سے فارغ ہو جاتا ہے اور اسے یکسوئی نصیب ہوتی ہے تو اگر اس کے دل میں نور ہے تو اسے زیارت ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر یہی چیز بیداری میں حاصل ہو جائے کوئی ایسا تربیت کرنے والا ملے کہ بیداری میں بھی اسے متوجہ اللہ ہو تو قدورات نفسانیہ سے انقطاع حاصل ہو جائے تو اسے بیداری میں بھی یہ سعادت حاصل ہو سکتی ہے. چنانچہ ایسے اہل خصوص اور یار میں باشد یہ خاص اور یا اللہ کو نصیب ہوتی ہے اشعت اللمات میں ہے. البتہ ان اجابات کے دور کرنے کے لیے مناسب ذرائع اور وسائل اختیار کرنے پڑیں گے جن سے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ہو جائے قلب صاف ہو جائے اور نفس پاک ہو جائے. حجاب اٹھا تو زیارت ہو جائے گی اور وہ وسیلہ جس سے حجابات دور ہوتے ہیں ذکر الہی ہے. اس سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے ملائکہ اور انبیاء سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے اور ذکر الہی کے ساتھ چند شرائط ہیں. پہلی بات یہ ہے تصحیح عقائد ضروری ہے شرک و بدعت کو دل سے نکال دیں. ذکر سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ عقیدہ خالص ہو اور اللہ کے ساتھ شرک یا نبی کریم سنت کے خلاف کسی بدعت میں مبتلا نہ ہو. اعمال صالحہ کا عادی ہو جائے نیکی کو اپنی عادت بنا لے حرام سے بچنے کی پوری پوری کوشش کرے اور کامل کی صحبت اختیار کرے اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل از نبوت زندگی پر نگاہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے ان اللہ بغض الیہ الاوثان وحبب الیہ خلال الخیر ولزوم الوحدت فرار من کرنا سوف لما علم ذلك آتاہ اللہ علی قدر نیتی وحب له نبوت کما یقولو الفوات عنوان الفواتین. وقال ابن المنیر کان مقدمۃ النبوۃ فی حق النبی صلی اللہ علیہ وسلم الہجرۃ الی اللہ عز و جل بالمخلوق فی غار حرا. فتح الباری شرح بخاری شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بتوں کے خلاف بغض ڈال دیا. حضور بتوں کو بہت برا سمجھتے تھے اور اچھی عادتوں کو محبوب بنا دیا اور حضور نے تنہائی اور برے ساتھیوں سے دوری کو پسند فرمایا. کیونکہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے تو حضور لوگوں سے کٹ کر حرا میں تشریف لے جاتے. آپ نے ان اوصاف حمیدہ کو اپنایا تو اللہ نے آپ کی نیت کے مطابق دیا اور نبوت عطا فرمائی. اور جیسے کہا جاتا ہے کہ ابتدا خاتمہ کا عنوان ہوتا ہے جو ابتدا کرتے ہیں تو وہ بنیاد بنتی ہے خاتمہ اسی طرح کا ہوتا ہے جس طرح کا کام شروع کیا جائے. ابن منیر شار بخاری نے کہا کہ یہ نبوت کا مقدمہ تھا کہ آپ نے مخلوق سے خالق کی طرف ہجرت کی اور غار حرا میں تنہائی اختیار فرمائی. جس طرح برے معاشرے برے لوگوں سے کٹ کر علیحدہ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرا میں تشریف لے جاتے تھے اسی طرح خالق کو برے ساتھیوں برے ماحول اور برائی سے الگ ہونا چاہیے. قلب کی بحث میں تفصیل سے بیان ہو چکا کہ اصل دانا و بینا قلب ہے معاصی کے ارتکاب سے اس پر غبار بیٹھ جاتا ہے. یعنی اصل دیکھنے سننے کا آلہ جو ہے وہ قلب ہے. کان آنکھ یہ حسیات تو مادی ہیں اور مادی چیزوں تک ان کی رسائی ہے, اور قلب بھی روحانی باطنی نعمتیں جو ہیں ان کو دیکھنا, وہ باتیں سننا, یہ قلب کا کام ہے. اور اگر آدمی گناہ کرے, ایمان ہو لیکن گناہگار ہو, تو گناہ کرنے سے بھی اس کے قلب پر غبار بیٹھ جاتا ہے, گرد بیٹھ جاتی ہے, رفتہ رفتہ اس کی بینائی ختم ہو جاتی ہے. یہی دل کا سب سے خطرناک مرض ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو کہیں یوں بیان فرمایا کہ رانا علی قلوبہم, قرآن کریم میں کہ ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے. اور کبھی فرمایا آسم ان قلبہ, کہیں فرمایا کہ ان کے دل بدکار ہیں, گناہگار ہیں. اور کہیں فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, یعنی ان کے سر کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ اس سینے کے اندر دل اندھے ہیں. یہاں اما اور بصر کا تقابل عدم اور ملکہ کا ہے, یعنی یہاں اندھا ہونا اور دیکھنے کا جو مقابلہ کیا گیا ہے وہ ہے دیکھنے کے ملکہ کا ضائع ہو جانا یا دیکھنے کی قوت کا باقی رہنا. دل میں دل کے لیے جو اما کا لفظ آیا ہے, یعنی دل اندھا ہو جاتا ہے, تو دل میں اس مادی آنکھ کی طرح کوئی آنکھ نہیں ہوتی, ایک قوت ہوتی ہے دیکھنے کی. اس قوت کا ضائع ہو جانا, دل اندھا ہو گیا, اور وہ قوت اگر حاصل ہے تو دل بینا ہو گیا. اندھے کا لفظ اس پر بولا جاتا ہے جس کے شان سے دیکھنا ہو, یعنی اندھا اسے کہتے ہیں جو دیکھ سکتا ہو اور جس میں جسے دیکھنا چاہیے اور دیکھ نہ سکتا ہو, جیسے انسان ہے جن کی آنکھیں ہیں انہی کو اندھا کہتے ہیں. اور اما من شان یکون بصیرہ, کہ اندھا اسی کو کہا جاتا ہے جس کی شان دیکھنا ہو, جس کی نظر ہو. پتھر اور دیوار کو کوئی اندھا نہیں کہتا, کوئی دیواروں کو یا پتھروں کو اندھا کبھی نہیں کہتا, اسی چیز کو اندھا کہتے ہیں جس میں دیکھنا کی قوت ہونی چاہیے اور وہ دیکھ نہ رہا ہو. تو دل کو اگر قرآن نے اندھا کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں دیکھنے کی قوت بھی ہے. قرآن مجید نے دل کو اس لیے اندھا فرمایا کہ اس کی شان سے بینائی تھی. قرآن نے اگر یہ فرمایا کہ ان کے دل اندھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں دیکھنے کی قوت ہے, ہونی چاہیے, جس میں نہیں ہے وہی اندھا ہے. اب پتھر میں دیکھنے کی قوت نہیں تو پتھر کو تو کوئی اندھا نہیں کہتا یا دیوار کو تو کوئی اندھا نہیں کہتا. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیتیں تو کفار کے حق میں نازل ہوئیں جن کے دلوں پر کفر کی ظلمت چھا چکی تھی, وہ حق کو نہیں دیکھ سکتے تھے. یہ ایک اعتراض بنتا ہے کہ یہ آیتیں جن میں دل کا اندھا ہونا بتایا گیا یہ تو نازل ہوئی تھیں کافروں کے لیے. جواب فرماتے ہیں کہ اثر تو ایک ہے, عدم رؤیت قلوب, ہاں مؤثر اور سبب مختلف ہو سکتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی اثر اور نتیجہ تو ایک ہے نا, کہ دل اندھا ہو گیا. اب اس کے سبب مختلف ہو سکتے ہیں, کافر کا کفر کے سبب ہو گیا, مومن کا گناہوں کے سبب ہو گیا. یعنی اندھا ہونے کے سبب مختلف ہو سکتے ہیں, آنکھ پہ پردہ ڈال دیا تو بھی اندھی ہوگی, کسی نے بالکل پھوڑ دی تو وہ بھی اندھی ہوگی. تو مومن اور کافر میں بھی یہی فرق ہے کہ اگر کوئی کفر سے توبہ نہیں کرتا تو جیسے آنکھ پھوڑ دی گئی, اور مومن ہے گناہگار ہے, اس کی آنکھ ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا, اس پر ایسا پردہ آ گیا. تو اصل تو دونوں کا ایک ہے نا, اگر آنکھ کے سامنے پردہ ڈال دیا تو بھی دیکھنے سے محروم ہو گئی, پھوٹ گئی تو بھی دیکھنے سے محروم ہو گئی. تو فرمایا سبب مختلف ہو سکتے ہیں, اثر تو ایک ہے. کفار کے عدم رؤیت کا, رؤیت قلب کا سبب ظلمت ہے, کفر ہے. کافر کا دل اگر اندھا ہو جاتا ہے تو اس کے اندھا ہونے کا سبب کفر کی ظلمت ہے, تاریکی ہے. اور مسلمان کے عدم رؤیت کا سبب ظلمت عصیان ہے. اور مسلمان کا دل اگر دیکھ نہیں رہا تو اس کا سبب گناہوں کی تاریکی ہے. یعنی سبب مختلف ہو سکتے ہیں, نتیجہ تو ایک ہے. فسق و فجور اور مخالفت سنت اور اتباع ہوا ہے. گناہ گار, گناہ کرنا, سنت کی مخالفت کرنا, اور خواہشات کی پیروی کرنا یہ سبب بن جاتا ہے مومن کے دل کے اندھا ہونے کا. یہ ضروری نہیں کہ اثر واحد ہو تو مؤثر اور سبب بھی واحد ہو. تو یہ تو ضروری نہیں کہ جو اثر ایک ہو تو پھر اس کے اسباب بھی ایک ہی ہوں. مختلف ایک آدمی کو گرمی سے بخار ہو سکتا ہے تو کسی کو ٹھنڈ لگنے سے بخار ہو سکتا ہے. نتیجہ تو ایک ہے, اسباب مختلف ہیں. امراض قلم کے ماہر معالج انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے. دل کے جتنے مرض ہیں ان کا علاج صرف اللہ کے نبیوں کے پاس تھا. انہوں نے قلب کی صحت کا نسخہ ذکر الہی بتایا جس سے قلب سلیم اور مطمئن ہو جاتا ہے. انبیاء نے قلب کی اصلاح کا سب سے اعلیٰ نسخہ اللہ کا ذکر ہی بتایا جس سے قلب سلیم ہو جاتا ہے, سالم ہو جاتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے. قلب کے لیے غذائے صالح شریعت حقہ کی پیروی. غذائے صالح سے مراد ہے کہ حلال بھی ہو اور پاکیزہ ہو اور شریعت کی پیروی ہو, احکام الہی کی پابندی بتایا. غذائے فاسدہ یعنی شرک بدعت اور اتباع ہوا سے منع فرمایا. بری غذا سے, شرک اور بدعت سے اور خواہشات کی پیروی سے منع فرمایا. انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کے صحیح جانشینوں نے ان کی نیابت کی جن کو صوفیہ کرام اور علماء ربانی کہا جاتا ہے, مگر آج ان کے وجود انکا ہیں. آج کی دنیا میں وہ بہت کم رہ گئے ہیں. مشیقیت اور سجادہ نشینی, علم و فضل, وعظ و تبلیغ کے دعوے تو بہت ہیں. پیری مریدی اور بڑی بڑی خانقاہیں اور بڑی بڑی گدیاں اور دعوے وہ تو موجود ہیں مگر حقیقت غائب ہے. امام ولی اللہ دہلوی نے اپنے زمانے کے حالات کا جو نقشہ تفہیمات الہی میں کھینچا, آج کے حالات اس سے بدتر ہو گئے ہیں. حضرت ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تفہیمات الہیہ, اس میں وہ اپنے زمانے کے لوگوں کی حالت بیان کرتے ہیں. تو آج تو اس سے بہت بدتر حالات ہو گئے ہیں. تو حضرت ولی اللہ فرماتے ہیں, اے سجادہ نشینوں, جو اپنے آبا کی مسندوں پر بغیر کسی استحقاق کے بیٹھے ہو, یعنی تمہارے آبا تو شاید نیک تھے اور اس قابل تھے کہ لوگ ان کی اصلاح فرماتے تھے, لیکن تم محض اولاد ہونے کی وجہ سے ان خانقاہوں پہ قابض ہو گئے اور بغیر کسی استحقاق کے بیٹھے ہو. تم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا جو اللہ نے نبی اکرم کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا تھا, اور اپنی خواہشات کی اتباع کو تم نے دین بنا لیا, اور ہر شخص پیشوا بنا بیٹھا اور اپنے آپ کو ہادی اور مہدی سمجھتا ہے, حالانکہ حقیقت میں وہ دال اور مدل ہے. اپنے آپ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ سمجھتا ہے, حالانکہ وہ خود گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. ہم ان لوگوں کو قطعاً پسند نہیں کرتے جو محض دینی اغراض اور مادی مفاد کی خاطر لوگوں سے بیٹھ لیتے پھرتے. شاہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو قطعاً پسند نہیں فرماتا جو محض روپے جمع کرنے کے لیے یا اپنی بات بنانے کے لیے یا ذاتی اغراض اور ذاتی مفاد کے لیے بیٹھ لیتے پھرتے ہیں. یہ لوگ رازن اور ڈاکو ہیں, جھوٹے اور فتنہ پرداز ہیں. لوگوں, خبردار, ان ڈاکوؤں سے ہوشیار رہنا. تمہیں تو صرف اس شخص کو اپنا مرشد اور پیشوا بنانا ہے جو کتاب و سنت کی طرف دعوت دے. حقیقت یہ ہے کہ جب سے عقابوں کے نشیمن زاغوں کے تصرف میں آنے لگے ہیں, ایک مصرعہ ہے کسی شاعر کا, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن, کے جن گھونسلوں میں کبھی شاہین اور باز ہوا کرتے تھے وہاں اب کوے بیٹھ گئے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ عقابوں کے نشیمن جب سے زاغوں کے تصرف میں ہیں, وہ مقام جہاں رشد و ہدایت کے چشمے پھوٹتے تھے, آج بیہودگی, عیاشی, بے دینی اور آوارگی کے مرکز بن گئے ہیں. جہاں دین کے علاوہ سب کچھ موجود ہے, جہاں سے دینداری اور ہدایت کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے, دنیا بن رہی ہے, عاقبت بگڑ رہی ہے. اور علماء کا جو نقشہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں کھینچا ہے, وہ چھٹی صدی ہجری کے علماء سے متعلق ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھٹی صدی ہجری میں, اب پندرہویں ہے, چھٹی صدی ہجری میں اس وقت کے علماء کے متعلق فرماتے ہیں انتم کل منخل یخرج منہ الدقیق الطیب وتبکی فی النخالۃ، کہ تم ایک چھلنی کی طرح سے ہو جس سے آٹا تو نکل جاتا ہے اور چھان بورا اس میں رہ جاتا ہے، یعنی اصل حقیقتیں تو تم ضائع کر چکے ہو اور رسومات اور بدعات کو لے کر تو دنیا میں تماشا بنا کے پھر رہے ہو۔ کذالک انتم تخرجون الحکمت من افواہکم ویبکی الغلہ فی قلوبکم، تمہارے منہ سے اچھی باتیں نکلتی ہیں لیکن تمہارے دل میں خرافات بھری ہوئی ہیں، ناپسندیدہ باتیں بھری ہوئی ہیں۔ افستم آخرتکم فصلاح الدنیا عندکم، تم نے آخرت کو تباہ کر دی اور دنیا خوب کما لی، پیسے جمع کر لیے۔ احبو الیکم من صلاح الاخرہ، اور یہ دنیا تمہیں آخرت کی اصلاح سے زیادہ محبوب بھی ہے۔ فأی الناس اکثر منکم لو تعلمون، اگر تم میں کوئی علم ہو یا تم سمجھ سکتے ہو تو اس سے بڑا نقصان اور کیا ہے کہ آخرت تباہ ہو رہی ہو اور تم دنیا جمع کر رہے ہو۔ تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ چھٹی صدی ہجری کے اس وقت جو پیر اور گدی نشین تھے ان کے بارے رائے دیا، تو اب تو پندرہویں ہے، اب حالت کہاں پہنچ چکی ہوگی۔ اور مغرب زدہ عمراء اور جوانوں کی یہ حالت ہے کہ شیکسپیئر اور کارلائل کا کلام ان کا قرآن، یعنی جو مغرب زدہ طبقہ ہے ہمارا، ان کے نزدیک تو آپ دیکھ لیں، روز ہم ان کی باتیں سنتے ہیں، تو ان کے نزدیک تو آخری دلیل وہی ہوتی ہے جو کفر کی دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے بات کی، اس کے حوالے دیتے ہیں، شیکسپیئر نے یہ کہا، کارلائل نے یہ کہا، قرآن و حدیث کی بات ہی نہیں کرتے، ان جیسا بننے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ جب ہمارے فکر و عمل کی یہ حالت ہے اور عوام و خاص کی ذہنیت میں اس قسم کی ہے تو قلوب کی کیفیت کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے۔ جب عملی زندگی سامنے ہے تو پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے دلوں کا حال کیا ہوگا۔ جب ان کے قلوب نور بصیرت سے معروم ہے تو اپنے اوپر قیاس کر کے صلاح امت اور اصحاب بصیرت کا انکار کرتے ہیں، یا روایت رسول کا انکار کر دے تو ہمیں معذور سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان کے نزدیک انسان کا کمال یہی ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی ان کے نزدیک کمال یہ ہے کہ جیسے مغرب کے کفار ہیں ویسے بن جاؤ، اس طرح کی گاڑی ہو، اس طرح کا لباس ہو، اس طرح کے حلیہ ہو، ان جیسے بن جاؤ تو بڑے فخر کی بات ہے۔ جب یہ ظاہر کو ہی بے دینوں جیسا بنانا باعث فخر سمجھتے ہیں تو باطن کی اصلاح کون کرے گا اور ان کے قلوب کی اصلاح کیا ہو؟ اور جب ان کے نزدیک قابل فخر ہی کفار کی پیروی ہے تو پھر یہ اہل اللہ کی کرامات کے قائل کس طرح ہو سکتے ہیں، یا ان کی عقیدت علم کہاں ہے کہ لہٰذا حضرت فرماتے ہیں کہ ہم تو انہیں معذور سمجھتے ہیں کہ ان کے بس کی بات ہی نہیں۔ کیونکہ کسی شخص کو نابینا آدمی سے یہ گلہ نہیں ہوتا کہ اس نے مجھے دیکھا کیوں نہیں، اندھے سے کون گلہ کرے کہ اس نے مجھے کیوں نہیں دیکھا اور کیوں نہیں پہچانا۔ جب لوگوں نے خود کو اندھا کر لیا ہے اور حضور جیسا اور حضور کے صحابہ جیسا بننے کی بجائے کفار جیسا بننے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جہاں دلیل دینا ہوتی ہے تو قرآن و سنت کی بجائے کسی کافر کا قول بطور دلیل پیش کرتے ہیں، تو ان سے کیا توقع رکھے کہ یہ اس کمال باطنی کو پہچانیں گے؟ بلکہ ان کی حالت دیکھ کر رحم آتا ہے، ان کے دل روگی ہیں، ان کے قلوب بیمار ہیں، اور اس لیے ہمارا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ کسی معالج روحانی کی خدمت میں جا کر اپنے قلوب کا علاج کرائیں۔ اگلی سرخی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی بیعت۔ یہاں یہ سوال کیا گیا ہے کہ آپ نے کہیں ذکر کیا کہ ابتدائی مناظر سلوک طے کرانے کے بعد ہمارے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی بیعت کراتے ہیں، کیا اس کا ثبوت متقدمین صوفیہ میں ملتا ہے؟ یعنی یہ جو نقشبندیہ اویسیہ والے کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ بیعت کراتے ہیں، تو کیا متقدمین میں، پہلوؤں میں، سلف صالحین میں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ الجواب حضرت نے اس کا جواب دیا، علامہ ابن حجر نے فرمایا وقال تاج الدین ابن عطا عن شیخ العارف الکامل ابی العباس المرسی صافات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکفی هذا وقال على وفاء فدیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبالة وجهی فعاکنی فقال اما بنعمت ربک فحدث. علامہ ابن حجر کا قول نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے تاج ابن عطا اللہ سے فرمایا کہ میرے شیخ عارف کامل ابو العباس المرسی نے فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر مصافحہ کیا، اور عارف علی وفا نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روبرو دیکھا، پھر آپ نے میرے ساتھ معانقہ فرمایا یعنی مجھے سینے سے لگایا، اور پھر فرمایا اللہ کی نعمت بیان کیا کر، یعنی دین کو بیان کیا کر، مجھے یہ حکم دیا. اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ میری اس ملاقات کو بھی لوگوں پر بیان کر تاکہ دوسرے لوگ بھی یہ نعمت حاصل کرنے کے لیے محنت کریں. اور ارشاد فرمایا قرآن کے حوالے سے اما بنعمت ربک فحدث، کہ اللہ کے انعامات کا اظہار کیا جانا چاہیے. اور آخر میں آج شیخ ابو المسعود آوردہ کہ مصافحہ بھی کر ہاں حضرت رہا بعد از ہر نماز. حضرت شیخ ابو المسعود سے یہ بات آئی ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے تھے، یعنی دونوں ہاتھ ملاتے تھے. اور آخر میں امام ہند حضرت شاہ ولی اللہ کی زبانی تفسیر سنی ہے. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ چون ای معرفت جلیلہ بخاطرم جہاں گرفت، جب میرے دل میں معرفت کا یہ معیار جم گیا، یعنی مجھے یہ استعداد قلبی حاصل ہو گئی، تو میں نے دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبسم کو نا سر از جیب مراقبہ برون آوردن، تو حضور جو مراقب اللہ جلوہ افروز تھے آپ نے مسکرا کر مراقبے سے سر مبارک اٹھایا. وہ دو دست خیشرا برداشتن و اشارت فرمودن و بیت، اور اپنے دونوں دست ہائے مبارک بڑھا کر مجھے بیت کا اشارہ فرمایا. وہ مسافر بیت مسافر ای فقیر برخاست، اور میں اپنی جگہ سے کہ روحانی طور پر فرما رہے ہیں، میں اپنی جگہ سے اٹھا وہ زانو بزانو متصل ساختہ حضور کے سامنے زانو سے زانو ملا کر بیٹھ گیا. وہ دو دستے خود درمیان دو دستے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہادہ بیت کر تو میں نے اپنے دونوں ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. بعد از فراق از بیعت چشم فرو بستن، اور میری بیعت لینے کے بعد حضور نے چشمہ مبارک بند فرما لی اور پھر مراقب ہو گئے. الانتباء فی سلاسل اولیاء اللہ سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ عبارت ہے. لہذا متقدمین میں یہ ثبوت ہے کہ بعض کو روحانی بیعت نصیب ہوئی، بعض کو مصافحہ ہوا، اور بعض ایسے بھی تھے کہ جو ہر نماز میں حضور سے مصافحہ کرتے تھے. اور پہلے وہ روایات گزر چکی ہیں جس میں بعض حضرات نے فرمایا کہ اگر ایک لمحہ میری آنکھوں سے حضور کا روئے انور پوشیدہ ہو جائے تو میں خود کو مسلمان نہ سمجھوں. اگلا باب ہے تصور اصحاب تصوف سلوک پر چند اعتراضات. یہ کچھ اعتراضات جو موصول ہوئے تھے ان کے جوابات حضرت نے ارشاد فرمائے. پہلا اعتراض، تصوف ایک بدعت ہے. بدعت شرعی کہتے ہیں جس چیز کا وجود زمانے اقدس میں نہ ہو، وہ کام کیا جائے اور اسے ثواب اور عبادت بھی سمجھا جائے. بعض لوگ جب اس پہ بدعت پہ بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی حضور کے زمانے میں چائے تو نہیں تھی، اب آپ چائے پیتے ہیں تو یہ بدعت ہے کیا؟ یا بعض کہتے ہیں جی اس طرح کا لباس تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا جیسا آپ آج پہنتے ہیں، تو یہ کیا بدعت ہے؟ یہ چیزیں مباحات میں سے ہیں، اور کوئی چائے پینے کو عبادت یا باعث ثواب نہیں سمجھتا. یہ مباحات ہیں چیزیں، ان کے لیے حلت و حرمت، لباس کے لیے بھی شرعی جواز و عدم جواز شرط ہے. جو شرن لباس بدن کو ڈھانپنے کے لیے ہوتا ہے، اگر وہ شرعی سطر ڈھانپتا ہے تو درست ہے. ہاں، لباس میں صرف یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ کسی غیر مسلم قوم کا جو مخصوص لباس ہو، جسے پہن کر کوئی دیکھے تو سمجھے کہ اسی قوم کا فرد ہے، وہ نہ پہنا جائے، کافروں سے الگ رہو. اس میں یہ کوئی پابندی نہیں کہ وہ پتلون ہو یا کوٹ ہو، وہ قمیض ہو یا شلوار ہو، وہ قمیض پوری کھلی ہو یا سلی ہو، یہ کوئی پابندی نہیں. تو یہ چیزیں، ان میں حلت و حرمت اور جواز و عدم جواز کی شرطیں ہیں. بدعت وہ ہوتی ہے کہ جو چیزیں حضور نے فرمائی کہ یہ ثواب ہے، ایک تو فرض ہے وہ تو قرآن نے بیان کر دیا، فرض و واجب تو قرآن میں آگے، سنت بھی واضح ہے. سنت کے بعد کچھ کام ایسے ہیں جو حضور نے پسند فرمائے. اور یاد رکھیں، ہر بدعت کسی سنت کو گرا کر کھڑی کی جاتی ہے. جہاں کوئی بدعت اختیار کرتا ہے، وہاں پہلے سنت موجود ہوتی ہے، حضور کا بتایا ہوا طریقہ موجود ہوتا ہے. تو کسی سنت کو چھوڑ کر کوئی نیا رواج اختیار کیا جائے تو وہ بدعت کہلائے، پھر اسے ثواب بھی سمجھا جائے تو وہ بدعت کہلائے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا ثواب ہے، لیکن اسے دین کا درجہ اور عبادت کا درجہ دے دیا جائے، اور محافل نعت اور ان میں پھر ہر طرح کی خرافات ہوں، پھر یہ قید بھی نہ ہو کہ نعت کے یہ شعر جو ہیں یہ ایک عقیدہ اسلام کے مطابق ہیں، یہ اس سے متصادم تو نہیں ہے، یہ پرواہ بھی نہ کی جائے، تو وہی بدعت بن جائے گی. تو کسی بھی کام کو جس کا وجود عہد مبارک میں یا سلف صالحین میں نہیں ہے، سنت رسول اور سنت خلفاء راشدین سے ثابت نہیں ہے، ایسا کام کرنا اور اسے باعث ثواب سمجھنا، وہ بدعت ہے. تو یہ بھی اعتراض کر دیا گیا کہ یہ تصوف بدعت ہے. اس کے سارے ثبوت تو پہلے گزر چکے ہیں، ہلکے ذکر کے بھی، ذکر کے بھی، لیکن یہاں بھی حضرت جواباً فرماتے ہیں، انسان بھی عجیب مجموعہ ازداد ہے. یعنی انسان بھی عجیب شے ہے کہ مختلف چیزیں ایک دوسرے کی ضد جو ہیں وہ جمع کیے رکھتے ہیں. اس نے زندگی کے مختلف خانوں میں تقسیم کر رکھا ہے. ہر شعبہ زندگی میں پیدا ہونے والے مسائل کے لیے الگ الگ اصول قائم کر رکھتا ہے. مختلف شعبہ زندگی کے اصول مختلف ہی نہیں بلکہ متضاد بھی ہیں. مثلا جسمانی صحت ایک شعبہ ہے جس کے لیے یہ اصول ہے کہ صحت بگڑ جائے تو اس کے علاج کے لیے ماہر طبیب یا ڈاکٹر سے مشورہ لیا جائے، اور یہ اصول ہر بندہ سمجھتا ہے. کسی اٹائی سے مشورہ لینے سے نقصان کا خطرہ ہے، کسی نیم حکیم کے پاس جانے سے اعتراض کرنا چاہیے، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے. اپنی سمجھ کے مطابق خود بھی اپنا علاج نہ کیا جائے، یہ بھی ہر بندہ جانتا ہے کہ خواہ مخواہ یہ گولی کھا لو، وہ کھا لو، اس سے بھی نقصان ہوگا. اس طرح ایک شعبہ قانونی معاملات کا ہے، اس میں عرف آخر کسی ماہر قانون کی رائے سمجھتے ہیں، یہ اصول بالکل درست ہیں. لیکن جہاں دین و ایمان کا معاملہ آیا، ہر شخص ایک محیط مجتہد کی طرح آزادی سے جو چاہے گا منہ سے نکال دے. جسمانی صحت کے لیے تو ڈاکٹر اور طبیب ضروری سمجھتے ہیں، لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے وہاں یہ تکلف نہیں کرتے کہ کسی صحیح عالم ربانی سے رجوع، پھر جو دل میں آتا ہے بک دیتے ہیں کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز. اور لطف یہ کہ ہر بے تکی بات کو سند حرف آخر کو مستند اور حرف آخر اس دین کے معاملے میں اس اصول کی کار فرمائی سے عجیب مشکل پیش آتی ہے. تصوف کو بدعت کا کہنے کا معاملہ بھی اسی طرح کے مجتہدین کی ذہنی کاوشوں کا نتیجہ ہے. یعنی اسی طرح کے لوگ جو دین کے معاملے میں اول پھول بکتے رہتے ہیں، وہی تصوف کو بدعت کہتے ہیں. اس کتاب میں ایک باب تصوف کے ثبوت کے عنوان سے موجود ہے. تفصیلی اور علمی تحقیق کا ذخیرہ تو اس باب میں ملے گا، میں عرض کر رہا ہوں پہلے گزر چکا، ہم پڑھ چکے ہیں. اگر کسی کو اس سے زیادہ تفصیل درکار ہے، علم سے کوئی رشتہ ہے، تو فتح الباری، اقتضاء صراط مستقیم، الاعتصام اور فتح الملم کے متعلقہ حصوں کو دیکھے. یہ معروف دینی فتح الباری بخاری شریف کی شرح ہے. اقتضاء صراط مستقیم، الاعتصام اور فتح الملم کے متعلقہ حصوں کو ایک نظر دیکھ لے کہ متقدمین میں یہ نعمت موجود تھی یا نہیں. حقیقت یہ ہے کہ تصوف کو بدعت کہنا دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، اور اس کے لیے ساتھ ہی اگر آدمی خود غلط بھی ہو تو اس سے بڑی بڑی ٹھوکریں کھا، تو دین کی سمجھ نہ، اور پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھدار بھی سمجھتا اور یہ بھی اس کے برخود غلط ہو، یہ بھی ذہن میں ہو کہ میں بڑے مسائل سمجھتا ہوں، تو پھر بڑی بڑی ٹھوکریں کھاتا ہے. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی دستور کی عبارت میں تمام جزیات کا بیان نہیں ہوتا. کوئی بھی جو دستور کی کتاب ہوتی ہے یا قانون کی، اس میں جزیات نہیں ہوتی، اس میں اصول بیان کیے جاتے ہیں. اور اسلام کا دستور قرآن ہے، اسلام کا جو دستور ہے وہ قرآن کریم ہے، اس میں دین کے تمام اصول کلیات موجود ہیں، اور ان اصول و کلیات کی عملی تعبیرات اسو نبوی میں موجود ہیں. اصول قرآن میں موجود ہیں اور ان پر عمل کیسے کیا جائے گا، یہ حضور کے اسو حسنہ میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان اصول و کلیات سے جزیات کے استخراج کا طریقہ بھی حضور نے سکھا دیا. علماء حق جو ورثۃ الانبیاء اس طریقے استخراج کے مطابق وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جزیات کا استخراج کرتے رہے ہیں. یعنی جو اصول اور کلیات قرآن نے بیان فرمائے حضور نے اور آپ کے سامنے صحابہ کرام نے ان پر عمل کیا، اب وقت کے بدلنے کے ساتھ جب کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے تو انہی اصول اور کلیات کو مد نظر رکھ کے علماء حق اور مجتہدین اس کے لیے وہ جو ہے اس کے لیے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اور اسی کو اجتہاد کہتے ہیں. اصول و کلیات مقاصد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان ذرائع و وسائل کو ڈھونڈ نکالنا جو مقاصد کے اصول میں مد و معاون ثابت ہوں، انہیں ذرائع سمجھ کر اختیار کیا جائے. اصول و کلیات جو ہیں وہ تو مقصد حیات ہیں، اور ان کو پورا کرنے کے طریقے ڈھونڈنا جو ہے وہ ذریعہ سمجھا جاتا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کا. تو جو ذریعہ اس مقصد کو پورا، مثلا وضو فرض نہیں ہے لیکن جب صلات کا وقت ہوتا ہے تو صلات فرض ہوتی ہے تو وضو فرض ہو جاتا ہے، صلات کے لیے فرض ہے. اب وضو فرض ہو گیا تو اس کے لیے پانی تلاش کرنا بھی فرض ہو جائے گا، جہاں تک اس کا امکان ہو تلاش کرے کہ پانی کا. اب پانی تلاش کرنا تو کوئی فرض تو نہیں ہے، پانی بجائے خود مقصد تو نہیں ہے، ذریعہ ہے وضو کرنے کا، وہ وضو ذریعہ ہے صلات ادا کرنے کا. تو یہ ذرائع اس کے ساتھ ضروری ہوتے چلے جائیں گے. تو ذرائع اور مقاصد میں فرق ہوتا ہے. اور یہ وسائل اور ذرائع اس وقت بدعت ہو جائیں گے جب انہیں جزو دین سمجھ لیا جائے. اگر ان ذرائع اور مقاصد کو بھی دین کا حصہ بنا لیا جائے کہ یہ باعث ثواب و عذاب ہیں، تو پھر یہ بدعت ہو جائیں گے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں. ورنہ یہ وسائل مقاصد کے حکم میں ہوں گے. اگر یہ دین کا حصہ نہ سمجھے جائیں تو پھر حصول مقصد کے ذرائع بھی اتنے ہی لازمی ہوں گے جتنا مقصد کا حصول لازمی ہے، اتنے ضروری ہو جائیں گے. مثلا قرآن مجید میں حکم ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، قرآن میں حکم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پر جو نازل ہو رہا ہے اس کی تبلیغ فرمائیے، وہ آگے پہنچائیے. یا حضور نے فرمایا بلغ انی ولو آیا، یا حضور نے یہ حکم دیا، حدیث شریف میں ہے کہ میرا ایک جملہ بھی کسی کے پاس ہے تو اسے دوسرے مسلمانوں تک پہنچائے، میری طرف سے آگے پہنچائے کہ تبلیغ کرو. پس تبلیغ کرنا مقصد ٹھہرا، ذریعہ کی تعین نہیں فرمائی کہ یہ تبلیغ زبان سے ہو، تحریر سے ہو، عمل سے ہو، ممبر پر چڑھ کر ہو، کرسی پر بیٹھ کر ہو، مسجد میں ہو، میدان میں ہو، گاڑی میں بیٹھ کر ہو، موٹر میں ہو، تقریر لاؤڈ سپیکر میں ہو، یا یہ تمام ذرائع ہیں. یعنی قرآن کا حکم بھی ہے، حضور کا حکم بھی ہے کہ بات آگے پہنچاؤ. اب ذرائع پہ قید نہیں ہے کہ پیدل سفر کر کے جا کر تبلیغ کرو، یا اپنی جگہ بیٹھ کر کرو، یا کھڑے ہو کر کرو، یا کرسی پر کرو، یا میدان میں کرو، یا مسجد میں کرو. یہ ذرائع ہیں، وسائل ہیں، یہ متعین نہیں کیے گئے. کسی ذریعے سے بھی جو تبلیغ کرے گا وہ تبلیغ ہی ہوگی. اور چونکہ یہ ذرائع اشاعت دین کے لیے ہیں، یہ ازالے مقدمہ دین ہوئے، جب یہ دین کے لیے اور حق بیان کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے تو یہ اس میں معاون ثابت ہوں گے، اسی کا حصہ ہوں گے. یا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فذکر اللہ ذکراً کثیرا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، یہ مطلق حکم ہے قرآن کا. اب یہ تفصیل اس میں نہیں کہ تنہا ذکر کریں، حلقہ میں بیٹھ کر کریں، زبان سے کریں، قلب سے کریں، روح سے کریں، چلتے پھرتے کریں، یا لیٹے ہوئے کریں، انگلیوں پر گن کر کریں، یا تسبیح کے ذریعے کریں. تمام وسائل اور ذرائع ہیں، اور مقصد ذکر الہی ہے. مقصد ذکر ہے، باقی یہ سارے طریقے، کوئی تسبیح پر کرتا ہے، کوئی انگلیوں پہ کرتا ہے، گن کر کرتا ہے، بغیر گنے کرتا ہے، چلتے پھرتے کرتا ہے، زبان سے کرتا ہے، یا دل سے کرتا ہے، یا روح سے کرتا ہے، یہ سب ذرائع ہیں. اور ان ذرائع کو بدعت کہنا حصول مقصد میں رکاوٹ پیدا کرنا ہے. اگر ان ذرائع کو آپ بدعت کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. ہاں، ان ذرائع کو دین کا حصہ سمجھا جائے تو ذرائع بدعت ہو جائے. پھر آگے اپنا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مسلک کے لحاظ سے دیوبندی ہوں، شرک و بدعت کا دشمن ہوں، انسان پرستی اور قبر پرستی کا دشمن ہوں، نظر و نیاز کھانا، مقرر اوقات پر عرس کرنا وغیرہ، اور غیروں کے مال پر نظر رکھنا میرے مسلک کے خلاف ہے. میرا مسلک یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں کتاب اللہ، بائیں ہاتھ میں سنت رسول اللہ، سامنے سلف صالحین کی اختیار کردہ صراط مستقیم، اور بس. میرا مسلک سیدھا سیدھا ہے، قرآن، سنت اور سلف صالحین کی پیروی. امور کشفیہ کا اعتبار ہوگا جب وہ کتاب و سنت سے متصادم نہ ہوں. فرمایا میں کشف کا اعتبار کرتا ہوں، لیکن تب جب وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو، اگر اس کے خلاف ہو تو نہیں مانا جائے گا، ورنہ القائے شیطانی ہوگا. میرا سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ ہے، جس میں روح سے بھی فیض لیا جاتا ہے، مگر روح سے فیض لینے سے مراد وہ نہیں جو حلال سمجھتے ہیں، یعنی دنیا کا حصول یا دولت مل گئی، عہدے مل گئے تو اسے سمجھا کہ یہ فلاں بزرگ کا فیض ہے. یہ فیض نہیں ہے، رزق اللہ خود تقسیم فرماتا ہے. روحانی فیض سے مراد قلبی اور باطنی جلا اور صفا اور روحانی ترقی ہے، بلکہ روح سے کسب فیض کی حقیقت گزشتہ کسی باب میں بیان ہو چکی. ہاں، مبتدی کے لیے روح سے فیض حاصل کرنا محال ہے. ہاں، ابتدان جب تک کوئی تربیت کر کے اتنی قوت پیدا نہ کر دے کہ آدمی کی برزخ میں رسائی ہو جائے، ارواح سے کلام کر سکے، اس سے پہلے روح سے فیض حاصل کرنا محال ہے. فرماتے ہیں میں تصور شیخ کا حامی نہیں. تمام سلاسل میں ذکر سے پہلے یہ کرایا جاتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے تصور کرو کہ میرا شیخ سامنے بیٹھا ہے، یہ میں شیخ کے پاس ہوں، اسے تصور شیخ کہتے ہیں. اور یہ بھی ایک ہیلا صوفی اختیار کرتے ہیں توجہ کو مرتکز کرنے کا، حضرت نے اسے ختم کر فرماتے ہیں میں تصور شیخ کا حامی نہیں ہوں. پوری تصویر دل میں بیٹھ جاتی ہے، آدمی آگے ہی نہیں نکل سکتا. اور ہمارے سلسلے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وظائف لسانی میں ہم اور زبانی پڑھنے والے وظیفے ہمارے سلسلے میں جو ہیں، سب سے بڑا وظیفہ تلاوت قرآن مجید. سب سے اعلیٰ وظیفہ ہے کہ روزانہ قرآن کی مسلسل تلاوت کی جائے. پھر استغفار اور درود شریف. استغفار کرے اور زبانی پڑھنا چاہتا ہے، تسبیحات پڑھنا چاہتا ہے، تو جتنی پڑھ سکتا ہے درود شریف پڑھے. درود شریف کے بارے ایک بات عرض کر دوں کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ، میں نے کچھ وقت مختص کر لیا ہے کاروبار سے جس میں میں صرف وظائف پڑھتا، تو اس میں میں نے کچھ کتاب، کچھ استغفار، کچھ کتاب اللہ، کچھ استغفار، کچھ مختلف وظیفے، تو جو ٹائم میں نے مختص کیا اس کا چوتھا حصہ میں صرف درود شریف پڑھتا، تو کیا یہ درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر درود زیادہ کر لو تو اچھا ہے، انہوں نے اس کے یا رسول اللہ آدھا وقت میں باقی وظائف پڑھوں گا آدھا وقت درود شریف پڑھوں گا. حضور نے دوسری دفعہ ارشاد فرمایا کہ اگر درود اور بڑھا لو تو اچھا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ ایک حصہ وقت کا جو ہے وہ باقی وظائف کو دوں گا, تین حصے درود شریف پڑھو. فرمایا اور بڑھا لو تو اچھا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ سارا وقت جو میں نے وظائف کے لیے مختص کیا ہے درود شریف ہی نہ پڑھتا رہوں. تو حضور نے فرمایا اگر تم درود شریف ہی پڑھتے رہو تو دنیا و آخرت کی تمام مصیبتوں کے لیے کافی. اس لیے ہمارے سلسلے میں تلاوت قرآن ضروری ہے, استغفار بھی بندے کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ ایسی خطائیں بھی ہو جاتی ہیں جو ہم جانتے نہیں ہوتے, لہذا استغفار کم از کم ایک تسبیح ضرور پڑھی جانی چاہیے. اور بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ کم از کم 20 دفعہ استغفار کر لے تو پانچ نمازوں میں 100 مرتبہ استغفار ہو جاتا ہے. اب اس کے ساتھ جتنا وقت لگے درود شریف پہ لگانا چاہیے. پھر جو سلسلہ میں درود شریف بتایا جاتا ہے اللہم صلی اللہ محمد علی النبی الامی و آلہ و صحبہ و بارک وسلم, یہ بھی حدیث شریف میں بہت سے درود شریف موجود ہیں. اس درود کے بارے حضور کا ارشاد یہ ہے کہ ہر درود کا ثواب کا ایک اندازہ ایک معیار مقرر ہے کہ اتنا اتنا, بہت زیادہ لیکن ایک معیار ہے. یہ درود جو ہے اس کا کوئی معیار انسانی علم میں نہیں, اس کا ثواب انسانی اندازوں سے زیادہ ہے. لہذا فرماتے ہیں ہمارے سلسلہ میں بڑا وظیفہ قرآن کریم ہے, پھر استغفار اور درود شریف. حلقہ ذکر میں صرف اللہ کا ذکر کرایا جاتا ہے, یہ ہر مقام پر آیات قرآنی کا وظیفہ بتایا جاتا ہے. سیر کعبہ میں لبیک اور فنا فی رسول میں درود شریف, باقی تمام مناظر سلوک میں اس میں اللہ کے سوا دوسرا ذکر نہیں بتایا جاتا. رفقاء کو جمع کر کے توجہ کرنا, سانس کے ذریعے ذکر کرنا وغیرہ مقصود نہیں سمجھتا, بلکہ وسیلہ اور مقدمہ مقصود کا ہے. نہ خود خلیفہ بنانا دین, نہ خود حلقہ بنانا دین ہے, نہ توجہ کرنا ہی دین ہے, نہ صرف ناک سے سانس لینا ہی دین ہے, یہ مقدمات دین ہے. یعنی تو یہ جس طریقے سے ہم ذکر کرتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ جو اس طرح ذکر نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے, یا یہ ذکر کرنا دین کا حصہ نہیں. یہ طریقے اور سلیقے ہیں. ایک سفر کرنا ہے, کوئی پیدل جاتا ہے, کوئی سائیکل پہ جاتا ہے, کسی کو گاڑی نصیب ہو جائے وہ گاڑی پہ چلا جاتا ہے. تو یہ پیدل جانا, سائیکل پہ جانا, گاڑی پہ جانا, یہ ذرائع ہے, مقدمہ ہے اس منزل تک پہنچنے کا. مقصد تو وہاں پہنچنا ہے, مقصد تو حضور رضائے باری اور صفائے باطن ہے. اب یہ طریقے جو ہیں یہ اس کے ذرائع ہیں. ہمارے سلسلے میں ان اراد و وظائف کی قطن کوئی گنجائش نہیں جو سنت سے ثابت نہ ہو. اور ہر کوئی جو وظیفے بتاتا ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے ان کا پڑھنا ہم جائز ہی نہیں سمجھتے. اور اگر کسی کو ہمارے اوراد و وظائف پر اعتراض ہو کہ یہ بدعت ہے تو پھر وہ ثبوت پیش کرے. اب یہ اسے بدعت ثابت کرنا تو اس کے ذمہ ہے. کتاب و سنت کی واضح تعلیمات ہمارے سامنے ہیں, انہی کو مشعل راہ اور مصدر ہدایت اور معیار ہدایت سمجھتے ہیں. تو یہ بات بھی ذرا دھیان کر لیجئے. یہ خاص خصوصاً عورتوں کو اس کی بڑی عادت ہے. ہر عورت کوئی نہ کوئی وظیفہ لیے پھرتی ہے, یا کوئی کام ہوتا ہے تو اکثر خطوط آتے ہیں مجھے یا ای میلز آتے ہیں تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. خدا کے بندو, دنیا میں ایسا کون سا وظیفہ ہے جو اللہ کو کسی کام کے کرنے پہ مجبور کر دے؟ کوئی ایسی طاقت ہے, کوئی ایسا کلام ہے, کوئی ایسی تسبیح ہے جو آپ پڑھیں تو اللہ چاہے نہ چاہے اسے وہ چیز دینی پڑ جائے؟ کوئی ایسا تصور ہے؟ یہ تو تصور ہی غیر اسلامی ہے. اسلام میں جو وظیفے ہیں وہ بھی رضائے باری کو حاصل کرنے کے لیے ہیں کہ اللہ راضی ہو مجھ سے. تکالیف سے نجات کے لیے بھی اللہ سے دعا سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں, اس تکلیف سے مجھے نجات دے اور میری خلاصی فرما یا میرے لیے آسانیاں پیدا فرما. سب سے بڑا وظیفہ ہے دعا جو آپ اللہ سے کرتے ہیں, اور سب سے بڑا وظیفہ ہے اللہ کی کتاب جسے روز پڑھنا چاہیے, اور زبانی پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر درود شریف جیسا کوئی وظیفہ نہیں. دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتوں کا علاج حضور نے اسے فرمایا. پھر ایسے عجیب حرکات کرتے ہیں کہ نقش لے جاتے ہیں. میں پسند نہیں کرتا نقش لکھنا دینا, لیکن مصیبت یہ ہے کہ اگر نقش نہ دیے جائیں تو پھر یہ بے دینوں اور عاملوں کے پاس جانا شروع کر دے, اور سلسلے کے لوگ میرے پاس عموماً تب آتے ہیں جب جادوگروں اور عاملوں سے تھک جاتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات. یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم نے بیعت کی ہوئی ہے, یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سلسلے کے ہیں. بیویاں خاص طور پر اڑوس پڑوس میں جو جادوگر ملے گا اس کے پاس بھاگ جائیں گی, پھر لکھیں گی بڑا دردناک خط ہوگا, جی میں نے اتنے پیسے لگائے اتنے عاملوں کے پاس گئے لیکن فائدہ نہیں ہوا. وہ خدا کے بندو, اللہ کی کائنات میں کوئی شیطانوں کو دخل ہے؟ یہ عمل سارے تو بے دین اور شیطان, ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ پھر نقش لے جائیں گے یا کوئی پتھر دم کرا کے لے جائیں گے تو ساتھ پھر کوئی اور وظیفہ شروع کر لیں گے, پھر اس سے فائدہ نہیں ہوتا. تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہر کام کا مالک اللہ ہے. انسان کے ہر انسان کے ایک وجود میں 2.5 کھرب سیل ہیں, 2.5 کھرب ذرات ہیں. ہر ذرے میں حیات ہے, ہر ذرے میں مثبت منفی الیکٹرون ہے. تو ہر ذرے کو کب کہاں پیدا کرنا ہے, کب اسے موت دینی ہے, یہ اللہ کریم کا اپنا کام ہے جو انسان کے بدن کے اس قدر قریب ہے کہ اس کے اندر 2.5 کھرب سیل کو حیات و موت دے رہا ہے. یار وہ جادوگروں کے قابو آتا ہے, خدا کا خوف کرو, وہاں جادوگروں کا اور عاملوں کا بس چلتا ہے, اس ذات سے کیوں وابستہ نہیں ہو جاتا؟ پھر اگر تمہاری تسلی نہیں ہوتی ہے اور اپنے شیخ سے کچھ چیز لے جاتے ہو تو پھر اس پر اعتماد کرو. دوسرا اعتراض جو لوگوں نے کیا وہ یہ ہے کہ کشف و الہام کا اظہار جائز نہیں. یہ بڑا بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے. میں نے بعض چیزیں قرآن کی تفسیر میں, اسرار و تنزیل میں بعض ایسی چیزیں آ گئیں, تو مجھے ایک مولانا کا خط آیا, اچھے لوگ تھے عالم تھے, تو انہوں نے مجھے لکھا کہ بھئی یہ چیزیں جو آپ نے لکھی ہیں متقدمین میں تفاسیر میں ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں ملتی, یہ اسرار الہی ہیں اور ان کا اظہار تو جائز نہیں, تو آپ نے تفسیر میں لکھ دیں. میں نے انہیں جواباً لکھا کہ حضرت اگر کوئی چیز قرآن اور سنت اور متقدمین کی رائے کے خلاف ہے تو اس کی تو نشاندہی فرمائیے کہ میں توبہ بھی کروں اور اسے کتاب سے کاٹ بھی دوں اور لوگوں کو بتاؤں بھی کہ یہ چیز غلط ہو گئی. لیکن اگر چیزیں قرآن اور سنت اور متقدمین کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق ان کی تفصیل زیادہ ہو گئی ہے تو یہ تو اچھی بات ہے, لوگوں کو بات سمجھ آنی چاہیے. دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ اسرار الہی ہیں تم نے ظاہر کر دیے, تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کریم مجھے آپ سے بہتر جانتا ہے. اسے پتہ تھا کہ اس کو جو بات میں بتاؤں گا یہ آگے بتا دے گا, اس نے چھپانی ہوتی تو مجھے ہی نہ بتاتا, یہ تو اس کی حکمت ہے. اور تیسری بات میں نے کہا مولانا آپ سے کس نے کہا کہ میں نے اسرار ظاہر کر دیے؟ جن کو اسرار سمجھتے ہیں آپ, میں انہیں عام بات سمجھتا ہوں اس لیے میں نے بیان کر دی. اسرار تو اللہ نے پتہ نہیں مجھے کتنے دیے ہوں گے جن کی ہوا بھی کسی کو نہیں لگی. آپ کو کیسے پتا ہے کہ میں نے اسرار الہی بیان کر دیا؟ اسرار الہی تو میرے سینے میں ہے اور ان کا امین ہوں میں, تو شاید آپ پر بیان کروں تو آپ برداشت بھی نہ کر سکیں. تو یہ چیزیں جو بیان ہوتی, یہ بڑا کہا جاتا ہے جی یہ کشف اور ان چیزوں کا اظہار جو ہے یہ جائز نہیں ہے. اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فقرہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ نبوت کا اظہار واجب ہے اور ولایت کا استتار واجب ہے. یعنی نبوت کو ظاہر کرنا ضروری ہے اور ولایت کو چھپانا ضروری ہے. لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ جو مولانا تھانوی کے وہ خود صوفی صاحب حال تھے اور اپنے مشاہدے بیان کر دیا کرتے تھے, وہ حقائق جو عام آدمی سمجھ نہ سکے اور بیان کرنے سے اس کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہو, یا کم از کم وہ یہی کہتا پھرے کہ یہ سب جھوٹ ہے, تو ایسے لوگوں کے سامنے وہ حقیقتیں بیان نہیں کرنی چاہیے. نبی پر جو کچھ ظاہر ہوتا ہے چونکہ اسے ماننا سب کے لیے ضروری ہے تو نبوت کا اظہار ضروری ہوتا ہے. ولی کی ولایت کا ماننا کسی کے لیے ضروری نہیں, ولی پر ایمان لانا ضروری نہیں, اس کے کشف کو ماننا ضروری نہیں. تو جو اصول حضور نے دیا ہے کہ لوگوں کو ان کی سمجھ کے مطابق ان سے بات کرو, علی قدر عقولہم, جو بات وہ سمجھ سکیں وہ کرو, تو وہ ایک الگ بات ہے. اب بالکل ہی یہ نہ بتایا جائے تو یا تو پھر تصوف دین ہے تو دین کا بتانا ضروری ہے, اور اگر دین نہیں ہے تو پھر اسے کر کے کسی نے کیا کہا, پھر اسے چھوڑ دینا چاہیے. تو اس کا جواب حضرت نے کیا دیا یہاں دیکھتے ہیں. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اظہار کشف و الہام جائز نہیں. فرماتے ہیں یہ بات یوں ہی مشہور چکی ہے کہ امور کشفیہ کو ظاہر نہ کیا جائے. عوام تو کیا خاص تک اظہار کو حرام سمجھ کر اس پر تنقید کرتے ہیں, مگر حقیقت یہ ہے کہ اول اظہار علم سلوک ضروری ہے بطور اظہار نعمت کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا انعام ہے, اور اما بنعمت ربک فحدث, اللہ کے انعامات کا اظہار ضروری ہے, یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ سلوک دین کا شعبہ ہے اور اظہار دین ضروری ہے, یہ دین کا حصہ ہے اور دین کا تو اظہار ضروری ہے. سوم یہ ہے کہ اظہار کی ضرورت انکار کے مقابلے میں ہوتی ہے, اگر انکار حد سے گزر چکا اور شعبہ دین کا انکار ہے اس لیے اظہار ضروری ہے. فرماتے اظہار کی ضرورت انکار کے مقابلے میں آتی ہے, اگر لوگوں نے اس شعبے کا انکار ہی کر دیا ہے تو جتنی شدت سے انکار ہے اتنی شدت سے اظہار بھی ضروری ہوگا کہ جو طالب ہے خواہش مند ہے وہ اس منزل تک پہنچ سکے. تحدیث نعمت اور اظہار دین. تحدیث نعمت ازروئے حکم باری تعالیٰ ضروری ہے. صاحب تفسیر مزری نے اما بنعمت ربک فحدث اس آیہ کریمہ کے تحت میں فرمایا کہ صوفیاء کرام کے اس اظہار پر تنقید نہ کی جائے, اور ارشاد الطالبین میں مذکور ہے کہ فمن انکر علی حول الرجال فی مثل ھذا المقال فانہ انکر ھذا الآیہ, جس نے ان لوگوں کے ان ارشادات کا انکار کیا اس نے اس آیت کا انکار کیا. وما بنعمت ربک فحدث. اور مشکات باب اللباس, مشکات شریف میں جو لباس کا باب ہے اس میں اس قسم کی باتوں میں صوفیہ کا انکار کیا گویا اس نے آیت قرآنی کا انکار کیا. اور بات مشکات باب اللباس فصل دوم میں حضرت عمر بن شعیب سے روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتی علی عبدہ, حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ بندے پر اس کی جو نعمت ہے اس کا اظہار کیا جائے. یہ باب اللباس میں ہے. یہ خامخواہ کے پرانے میلے کپڑے پہن لینا, پھٹی ہوئی ٹوپی پہن لینا, ایک چھوٹا ہاتھ میں حلیہ بنا لینا اور لاکھوں روپے اندر رکھ لینا, یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ جس کی جتنی حیثیت ہے اس کا اس طرح کا لباس بھی ہو, کہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہے یہ بھی, اور یہ بھی ادائے شکر کا ایک طریقہ ہے. اب یہ ہمارے یہاں تو یہ رواج ہو گیا نا کہ ولی اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ کپڑے پہنتا ہے نہ انسانوں سے ملتا ہے, وہ جنگلوں میں رہتا ہے, تو پھر اس کی ضرورت ولایت کی کیا ہے؟ جو انسانوں سے الگ کر دے جنگلوں میں بھیج دے تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ ولایت کی ضرورت تو انسانوں کو ہے, تربیت کی ضرورت تو انسانوں کو ہے, اصلاح اور فائدے کی ضرورت تو انسانوں کو ہے. جنگلی جانوروں میں رہنا تو جانور بن جائے گا. اور علامات شرح مشکات شریف میں ہے, مشکات شرح ہے علامات اس میں ہے, عزیزہ معلوم شد کہ پوشیدہ کردن و نعمت و کتمان آ روانے, کہ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا چھپانا جائز نہیں ہے, گویا موجب کفران نعمت است, یہ تو کفران نعمت کا سبب ہے. تو ہم چنی ہر نعمت کی وہ تعالیٰ بر بندہ داد، یعنی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے بندہ کو دی ہے، مثل علم و فضل باعث کے ذار، جیسے علم ہے کسی کو، کسی کے پاس، یا کسی کے پاس نور بصیرت ہے، یا کسی کے پاس ذکر و اذکار ہیں، تو وہ دوسروں پر ظاہر کرے، تا مردم بشناسند و استفادہ نمائند، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور وہ اس سے فائدہ حاصل کریں. وَمِصْدَاقِ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ دَاخِلْ شَوَدْ. انہوں نے دوسری آیت کا حوالہ دیا ہے کہ جو قرآن میں آتا ہے مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سورہ بقرہ میں شروع میں آتا ہے کہ میں جو رزق انہیں عطا کرتا ہوں اس سے میری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. تو فرمایا اظہار نعمت بھی اس ضمن میں آئے گا کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس کے پاس اللہ کی یہ نعمت ہے، اور تب وہ اس سے حاصل کریں گے فائدہ. اظہار کمالات باطنیہ برائے فائدہ خلق جائز، اور چھپانا ناجائز، اور چھپانے والا ماخوذ ہوگا. ہاں مدار نیت پر ہے. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چھپائے گا، دوسروں کو نہیں بتائے گا، تو اس کی گرفت ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا. ہاں مدار نیت پر ہے کہ خلوص سے دوسروں کی اصلاح کے لیے بتاتا ہے یا اپنی بڑائی اور پیر بننے کے لیے بتاتا ہے، مدار نیت پر ہے. وَلِذَٰلِكَ جَوَّزَ لِلْخَامِلِ أَن يُعِينَ نَفْسَهُ حَتَّى يُعْرِفَ فَيَقْبِضَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ بَابِ التَّزْكِيَةِ. اس وجہ سے گمنام آدمی کے لیے جائز ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے کہ لوگ اس کو پہچان کر اس سے فائدہ اٹھائیں، تو اس کا اپنے اوصاف بیان کرنا فخر میں داخل نہ ہوگا. یعنی اگر اس لیے بیان کرتا ہے اس نعمت کو کہ دوسروں کو پتہ چلے اور وہ بھی حاصل کریں، تو پھر یہ فخر میں داخل نہ ہوگا. اگر یہ نیت نہیں ہے، اپنی بڑائی کی نیت ہے، تو پھر فخر میں داخل ہو جائے گا. اور تفسیر ابن کثیر میں ہے، قال اجعلنی علی خزائن الارض. حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے فرمایا کہ مجھے امور خزانہ جو ہیں ملک کے، وہ میرے سپرد کر دو. انی حفیظ علیم، میں اس فن کو جانتا بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں. تو فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ مجھے خزانوں پر معمور کر دے اپنی مدہ کا بیان کرنے، اور آدمی کے لیے ایسا اظہار مدہ جائز ہے جب لوگوں کو ضرورت اور اس کا کمال پوشیدہ ہو. اب عزیز مصر کو انہیں ایک قیدی سمجھتا تھا، ان کا کمال نہیں سمجھتا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے خزانے اور ملکی خزانے کے جو امور یا وزارت خزانہ جسے آج کل کہا جاتا ہے، وہ میرے سپرد کر دو کہ میں اس فن کو جانتا بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں. تو فرمایا یوسف علیہ السلام کو وہ نہیں جانتے تھے، انہوں نے اپنا کمال بتایا جس سے سارے مملکت کا فائدہ ہوا، بے پناہ لوگوں کا فائدہ ہوا. اسی آیت کے تحت تفسیر جمل میں ہے، اما اذا قصد تزکیت النفس و مدح ایصال الخیر و نفع الى الخیر فلا یکر ذالک ولا یرم بل یجب علیہ ذالک مثالہ ان یکون بعض الناس اندو علم نافع ولا یعرف بی فنو یجب علیہ ان یکول انا عالم. کوئی شخص اپنی تعریف محض لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے کرتا ہے، تو یہ نہ مکروہ ہے نہ حرام. یعنی مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کے پاس یہ دولت ہے اور وہ فائدہ حاصل کریں، تو نہ یہ مکروہ ہے نہ حرام ہے، بلکہ اس کا اظہار واجب ہے، ضروری ہے کہ لوگوں کو بتائے. مثلا ایک آدمی کے پاس علم ہے اور نافع علم ہے اور لوگوں کو واقفیت نہیں، تو اس پر واجب ہے کہ یہ بتائے کہ میں اس علم کا عالم ہوں. عدم اظہار مشروط بشرط ہے، یعنی اظہار نہ کرنا کچھ شرائط سے مشروط ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. جو شخص اظہار میں فخر سمجھتا ہو یا اظہار سے ایسا فائدہ اٹھانا چاہتا ہو جو شرعاً حلال نہیں، تو اس کا اظہار ریا، خود نمائی اور فخر میں داخل ہوگا، یہ ناجائز ہے. یعنی دو چیزیں، ایک تو اظہار سے اپنی بڑائی مقصد ہو، یا پھر لوگوں سے پیسہ لینا یا اپنی بات منوانا یا کوئی ایسا فائدہ حاصل کرنا مقصد ہو جو شرن جائز نہیں ہے، تو پھر اظہار جائز نہیں ہوگا. تو من ھذا یؤخذ الامر بکتمان نعمت متاع یوجد و یظہر کما روا فی الحدیث استعینوا علی قضاء الحوائج بکتمان فان کل ذی نعمت محسود. اس سے معلوم ہوا کہ نعمت کا اس وقت تک کتمان یعنی چھپانا ضروری ہے جب تک وہ ظاہر ہو کر وجود میں نہ آ جائے. جیسے کہ حدیث میں آئے اپنی حاجتوں کی امداد انہیں پورا ہونے تک پوشیدہ رکھو کر کرو, کیونکہ ہر صاحب نعمت محسود ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر انعام کرنا چاہتا ہے, اس کو بذریعہ کشف و الہام مطلع فرما دے, تو جب تک وہ انعام حاصل نہ ہو جائے اس کا اظہار نہ کرے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بعض چیزیں کشفن سمجھ آ جاتی ہیں, لیکن اگر ان کا اظہار کر دیا جائے تو بعض اوقات من جانب اللہ روک دیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک شرط ہے اظہار نہ کرنے کی, کہ جس کی اس چیز کی سمجھ آئی ہے اسے مکمل ہونے دو, پھر بتا دینا کہ اللہ نے مجھے پہلے بتا دیا تھا. لیکن جب تک اللہ کریم اس کی تکمیل نہیں فرماتے, تم اپنے آپ کو بڑا آدمی بنا کر یہ نہ کرو کہ اللہ ایسا کرنے والے, وہ قادر ہے, وہ روک دے گا, تمہاری بات غلط ہو جائے گی. اور پھر فرماتے ہیں کہ جس کے پاس جتنی بڑی نعمت اور دولت ہوتی ہے اس کے حاصل بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں. تو حاسدین سے بچنے کے لیے بھی نعمتوں کے اظہار میں احتیاط کرنی چاہیے. یعنی وہ شرائط ہیں جو نعمت کے اظہار سے روکتی ہیں. جس پر انعام زیادہ ہوگا اس کے حاسد بھی اسی نسبت سے ہوں گے. دوسرا, رموز جو اللہ تعالیٰ اور ولی کے درمیان خاص ہیں ان کے لیے اظہار سے مخلوق کو فائدہ نہیں, بلکہ مخلوق فتنہ میں مبتلا ہوگی. اور مخلوق فتنہ تو ان کا اظہار صحیح نہیں ان امور کو ظاہر نہ کرے تاکہ صاحب اسرار بن جائے. میں پہلے یہ عرض کر چکا ہوں کہ بعض امور خاص اس بندے کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتے ہیں, اور ہر آدمی کی سمجھ کی استعداد ایک سطح کی نہیں ہوتی. دوسرے کو بتایا جائے تو وہ سمجھ نہیں سکتا, ہضم نہیں کر سکتا. تو ایسی باتیں جو خاص اس کے لیے ہوں اور دوسرے نہ سمجھ سکتے ہوں, بلکہ اظہار کرنے سے ان کا فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو, ان باتوں کا اظہار نہ کیا جائے. حقیقت یہ ہے کہ کمال کسی قسم اور کسی درجے کا ظاہر ہو کر ہی رہتا ہے, لیکن حق یہ ہے کہ یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں, از خود بھی ظاہر ہو کر رہتی ہیں. مگر اظہار نہ ہو تو حق و باطل میں تمیز کیسے ہو؟ اگر بات نہ کی جائے, بتایا نہ جائے, تو سچ اور جھوٹ کا فرق کون سمجھے گا؟ صوفیہ, حقیقی صوفیہ اور بے معنی مدعیان تصوف میں فرق کیوں کرو گا؟ کس طرح پتہ چلے گا کہ حقیقی صوفی کون ہے اور کون محض تصوف کا دعویٰ کر کے چندے جمع کر رہا ہے؟ اس کا فرق کیسے معلوم ہوگا اگر اظہار نہ کیا جائے گا؟ اور لوگوں کو کیسے معلوم ہوں کہ صحیح اسلامی تصوف کیا ہے؟ عوام کی تو یہ حالت ہے کہ ہر دیوانے کو مجذوب سمجھ لے کے تیار ہیں, اور مدعیان تصوف میں جسے چاہیں کتب زمان سمجھ لیتے ہیں. اب یہ غوث قطب تو عام ہو گئے, اور لوگوں میں یہ تمیز بھی نہیں ہے. یعنی میں نے کئی پڑھے ہیں نام لکھے ہوئے, پہلے لکھیں گے غوث زمان, پھر اسے کتب دوران لکھ دیں گے. بھی غوث تو پہلے آپ نے لکھ دیا, اب کتب غوث کے ماتحت ہوتے ہیں, جیسے کسی کو لکھے جرنل اور پھر لکھے کپتان بھی ہے. بھی آپ نے غوث تو اسے پہلے لکھ دیا, پھر کتب لکھنے گئی. تو یہ تک تمیز لوگوں میں نہیں ہے کہ بڑا عہدہ جو پہلے لکھ رہے اسے چھوٹے کی کیا ضرورت ہے. تو ان کو اگر بتایا نہ جائے تو سچ اور جھوٹ کا انہیں کیسے پتہ چلے گا؟ تیسرا اعتراض ہے کہ سماع موتا تو ممکن ہی نہیں, تو ان سے رابطہ کیوں کر قائم کیا جا سکتا؟ اب یہ بات تو ہو گئی کہ اظہار کرنا چاہیے یا نہیں. اب اگلی بات یہ ہے کہ جو دنیا سے گزر جاتا ہے تو مرنے والے کو بات سنانا, سماع یا اس کا سننا یا اس سے بات کرنا, یہ تو قرآن میں آیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ اصول پیش نظر رہے کہ جو معارف یا کمالات علمی روح اس دنیا میں رہ کر حاصل کرتی ہے, وہ بعد از مفارق کے بدن اس سے سلب نہیں کیے جاتے. یعنی اس میں پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ جو علمی یا ظاہری کمالات کسی کے پاس ہوتے ہیں, مرنے کے بعد وہ کمالات روح کے ساتھ ویسے ہی ہوتے ہیں, وہ سلب نہیں ہو جاتے. اگر دنیا میں کوئی طبیب تھا تو مرنے کے بعد بھی اس کی روح کو طب کے سارے نسخے یاد ہیں. اگر کوئی عالم تھا تو سارے مسائل روح کو بھی یاد ہے. اگر کوئی صوفی تھا تو اس کے سارے کمالات روح کے ساتھ موجود ہیں, وہ روح سے سلب نہیں کیے جاتے. بلکہ مقصوبہ علوم و معارف میں وسعت پیدا ہوتی ہے، بلکہ یہ بدن کا حجاب جو ہے یہ ہٹ جاتا ہے تو ان علوم میں اور وضاحت اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے، اور روح کے ادراکات وسیع ہو جاتے ہیں، یعنی روح کی نظر اور وسیع ہو جاتی ہے جب بدن سے الگ ہوتی ہے. ہاں، روح سے وہ افعال و اعمال سلب ہو جاتے ہیں جو بدن کے وسیلہ سے کرتی تھی. ہاں، وہ اعمال روح سے سلب ہو جاتے ہیں جن میں وہ بدن کو استعمال کرتی تھی، جو کام بدن کرتا تھا بدن نہ رہا تو وہ کام بھی نہ رہے. دنیا میں روح مادی کانوں آنکھوں زبان کی محتاج تھی، کیونکہ مادیات کو سنانا اور دکھانا مقصود تھا. جب مادہ سے مفارقت یعنی علیحدگی ہوئی تو مادی آلات سلب ہو گئے. جب دنیا میں تو مادی چیزوں کو استعمال کرنا، مادی انسانوں کو سنانا مقصود تھا، مادی استعمال ہوتے تھے اعضا، جب دنیا ہی سے الگ ہو گئی، مادی سے الگ ہو گئی تو ان کی ضرورت نہیں رہی، یہ سلب ہو گئے. مگر روح میں بولنے سننے دیکھنے کی قوت باقی رہی. جس طرح زندگی میں دل دیکھتا سنتا، روح دیکھتی سنتی ہے، اس طرح اور یہ روح کی ذاتی صفات ہیں. پس روح زندہ ہے، کلام کرتی ہے، دیکھتی ہے، سنتی ہے، کلام کا جواب دیتی ہے. یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے. امام غزالی نے احیاء میں مفصل بحث فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فقلب المومن لا یموت وعلمه عند الموت لا یمحا وصفاؤ لا یقدر. مومن کا قلب نہیں مرتا، اس کا علم اسے سلب نہیں کیا جاتا، اور اس کی صفائی مقدر نہیں ہوتی، یعنی جو صفائی باطنی دنیا میں حاصل کرتا ہے وہ خراب نہیں ہوتی. دوسرا یہ بات کہ سماع موت کا مسئلہ کشف سے تعلق رکھتا ہے، اور اس گفتگو کا حق بھی اصحاب کشف کو ہے، جیسا کہ صاحب کشف الاستار نے وضاحت فرمائی. کشف الاستار ایک کتاب ہے، انہوں نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ وَعْلَمْ اِنَّ آلُ الْكَلَامِ وَأَفْضَ الْمَرَامِ اِنَّ هَذَا الْمَسْلَةَ لَيْسَتْ مَا يَبْعَثُ فِيهِ الْفَاظُونَ وَيَنْكِلُ النَّقَّالُونَ بَلْ هُوَ مِنَ الْكِشَافَ الصِّفَاتِ الَّذِي يَكْشِفَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى بَعْضِ أَوْلِيَائِهِ. وہ فرماتے ہیں کہ خوب سمجھ لو، بہترین بات اور منتہا مقصود یہ ہے کہ سماع موتا کا مسئلہ اس قبیل سے نہیں کہ لفظوں سے کھیلنے والے اس بحث میں پڑھیں یا محض نقل کرنے والے اسے نقل کر دیں، یہ تو انکشافات صفاتی سے ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بعض اولیاء پر منکشف فرماتے ہیں. یہ مسئلہ سماع موتا لفظوں سے کھیلنے کا مسئلہ نہیں، نہ یہ بعض کتابوں سے نقل در نقل آیا ہے، یہ تو صفات ہیں جو بندے کو اللہ عطا کر دیتا ہے، اور اپنے خاص بندوں کو جب کشف عطا کرتا ہے تو یہ ان کا موضوع ہے، انہیں بحث کرنی چاہیے اس پر. بعد موت جسمانی روح کا علم اور حفظہ موجود رہا. جسم پر جب موت واقع ہو جاتی ہے تو جسم سے الگ ہو کر روح کا حفظہ بھی موجود ہوتا ہے، اور جو علم اس سے حاصل کیا وہ بھی موجود ہوتا ہے. فرمایا قال تعالى قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. سورہ یاسین میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس بندے کو حکم ہوا کہ جا جنت میں داخل ہوا تو کہنے لگا کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور عزت داروں میں شامل کر دیا. یہ پہلے بھی گزر چکی ہے بات کہ جنت و دوزخ جس میں داخلہ قیامت کے بعد ہوگا وہ میدان قیامت میں ظاہر ہوگی، موجود ہے، لوگ وہاں تک حشر کے بعد پہنچیں گے. اس سے پہلے برزخ میں جنت اور دوزخ، برزخ ہی موجود ہے جس میں مومن جو دنیا سے جاتا ہے جنت میں اسے داخل کیا جاتا ہے، یا اس کی قبر میں جنت کی نعمتیں آ جاتی ہیں. اور کافر جیسے فرعونی غرق ہوئے تو اغرقوا فادخلوا النار، غرق ہوئے اور آگ میں داخل ہو گئے، لیکن قیامت کے دن فرمایا کہ آخرت میں اشد العذاب میں داخل ہوں گے، حقیقی دوزخ میں داخل ہوں گے. تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے. تین نبی ایک گاؤں میں مبعوث ہوئے، گاؤں والے مان رہے نہیں تھے. ایک لاکھ شخص ایمان لا اور اس نے کہا یہ اللہ کے رسول ہیں، کیوں نہیں مانتے ہو؟ لوگوں نے اسے شہید کر دیا. تو قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ جیسے قتل ہوا تو اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا. تو اس نے کہا، یہ قرآن کی آیت ہے، ویسے کہنے لگا وکیل ادخل الجنہ، اللہ نے جب وہ قتل ہوا اس کی روح بارگاہ الہی میں گئی تو اللہ نے اسے کہا جنت میں داخل ہو جا، تو وہ کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے بڑے معزز لوگوں میں شامل کر دیا. تو حضرت فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ قوم نے جو سلوک اس مرد مومن کے ساتھ کیا تھا اسے یاد تھا، مرنے کے بعد روح کو وہ سلوک بھی یاد تھا، اور اس نے یہ بات اظہار افسوس کے تو اسے یاد تھا کہ انہوں نے مجھے قتل کر دیا، اور اسی کا دکھ اس نے کہا کاش انہیں پتہ چل جائے کہ تم نے تو مجھے قتل کر دیا ناراض ہو کر، لیکن میں شہید ہو گیا اور اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا. تو اسے دکھ ہو کاش انہیں اس بات کا پتہ چل جائے تو وہ بھی انبیاء کی اطاعت کر لیں. روح سنتی بھی ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، روح کیسے سنتی ہے؟ فرمایا روح تو جسم لطیف ہے، مادی جسم کے ذرات بھی سنتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ مجھے وہ منظر دکھا دے تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا. پوچھا گیا ولم تؤمن، آپ کو یقین ہے؟ قالوا بلا، بالکل یقین ہے یا اللہ، میرا ایمان ہے تو زندہ کر. میں وہ کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح زندے ہوں گے. تو حکم ہوا خذ اربعۃ من الطیر، چار پرندے لے لو مختلف نسلوں کے، جیسے بطخ، مرغا، کوا، کو، اور چار پرندے لے لو اور ان چاروں کو فصرهن الیک، پھر انہیں اچھی طرح اپنے ساتھ ہلا لو، انہیں دانہ دن کا ڈالو، انہیں پالو، جب تکڑے ہو جائیں تو ان کو ذبح کر کے ان کو کوٹ کاٹ کے سارے ان کے گوشت مکس کر دو، سارے چاروں کا مکس کر کے پھر تھوڑا تھوڑا مختلف پہاڑوں پر پھینک دو. فصر ہونا سما جل اللہ کل جبل من ہونا جزا، پھر تمام پہاڑیوں پر اس کو مکس کر کے تھوڑا تھوڑے گوشت کے پروں کے پر کھال گوشت کوٹ کاٹ کر ایک کر دو، پھر تھوڑا تھوڑا پہاڑوں پر پھینک دو. سمت ہونا، اس کے بعد انہیں بلاؤ جس طرح آپ نے انہیں اپنے ساتھ ہلایا ہوا تھا اور جس طرح انہیں بلاتے تھے اس طرح انہیں بلاؤ. یا تین کسایا، آپ دیکھیں گے کہ وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے. تو اللہ کریم نے وہ منظر انہیں دکھا دیا. امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں معتزلہ کا رد ان الفاظ سے فرمایا، یعنی وہ جو ذرات تھے ان کے اب وہ مکس بھی ہو چکے تھے، تو جس پرندے کو حضرت پکارتے تھے اس کے ذرات ان ڈھیروں سے الگ ہو کر اڑتے ہوئے آتے تھے اور ان کے سامنے جڑ کر پرندہ بن کر زندہ ہو گئے. دوسرے کو پکارا وہ بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، وہ ایک ایک ذرہ بھی. تو فرمایا وہ وجود کے ذرات بھی سنتے تھے تو روح کس طرح نہیں سنتی؟ یہ تو قرآن کریم میں موجود ہے. فرمایا معتزلہ ایک فرقہ ہے، اعتزال مطلب ہوتا ہے نکل جانا. معتزلہ کہتے ہیں دین سے اس طرح نکل گیا جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے، یہ شیعہ کا ایک ہے فرقہ. فلما دلت الآیت علی رسول فام النداء والقدرت علی السیئ، یعنی اس آیت نے یہ ثابت کر دیا کہ ان ذرات نے آواز بھی سنی، فام النداء اسے سمجھا بھی، اور قدرت علی السیئ اور ان ذرات کو اللہ نے یہ قدرت بھی دی کہ وہ بھاگ کر ایک جگہ جمع ہو جائیں. تلک الاجزاء لا تفرق، حالانکہ وہ متفرق اجزاء تھے اور مختلف پہاڑوں پر پڑے تھے. کان دلیلا قاطعا علی ان البنیۃ لیس شرطا للحیات، تو وہ فرماتے ہیں یہ بہت وزنی دلیل ہے کہ حیات کے لیے وجود کا مکمل یا صحیح ہونا شرط نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنوا سکتا ہے. اب ان کا وجود تو مکمل نہیں تھا، مختلف ذرات تھے، لیکن انہوں نے سنا بھی، دوڑ کر آئے بھی. اور آیت اپنے مفہوم کے اعتبار سے واضح ہے، روح کے سماع میں تو اختلاف ہے ہی نہیں، یعنی یہ اختلاف تو کبھی رہا ہی نہیں کہ روح نہیں سنتی. اختلاف اس بات میں ہے کہ بدن سنتا ہے یا نہیں، یعنی جو علماء میں اختلاف رہا ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بدن سنتا ہے یا نہیں. روح کے سننے میں تو علمی طور پر تو علماء میں تو کبھی اختلاف نہیں رہا. نکیرین کے سوال و جواب کے وقت یادہ روح کیا جاتا ہے جو حدیث متواترہ سے ثابت ہے. اختلاف اس میں ہے کہ نکیرین کے سوال و جواب کے بعد بدن سنتا ہے یا نہیں. مرنے کے بعد جب منکر نکیر سوال کرتے ہیں تو روح کو بدن میں لوٹایا جاتا ہے، روح اور بدن دونوں مل کر جواب دیتے ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. اختلاف اس میں ہے کہ جب منکر نکیر کے سوال ختم ہو جاتے ہیں تو پھر روح الگ ہو جاتی ہے، اس کے بعد بدن بھی سنتا ہے یا نہیں؟ روح تو سنتی ہے. اختلاف اس میں ہے کہ بدن اور اس کے ذرات بھی سن سکتے ہیں یا نہیں. تو یہاں تو سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ قادر ہے، بدن کے ذرات بھی سنتے ہیں. ان پرندوں کے مرنے کے بعد ان کے بدن کے ذرات نے بھی سنا. قال شیخ الاسلام الحدیث الصحیح المتواتر تدل علی عود الروح للبدن وقت السؤال وسؤال البدن بلا روح قالوا طائفۃ من الناس انکروا الجمہور. شیخ الاسلام نے فرمایا کہ صحیح اور متواتر احادیث نکیرین کے سوال کے وقت عود الروح للبدن پر دلالت کرتی ہیں. تو حدیث سے ثابت ہے کہ سوال و جواب کے وقت روح کو بدن کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے، مگر ایک جماعت متعدد احادیث کی مخالفت کرتی ہے اور جمہور علماء نے اس جماعت کی مخالفت کی ہے. کچھ لوگ ان احادیث کا انکار کرتے ہیں لیکن جمہور علماء نے ان لوگوں کا انکار کیا ہے. علامہ سیوطی نے فرمایا قال ابن تیمیہ الاحادیث المتواترہ علی عود الروح الی البدن وقت السؤال وسؤال البدن بلا روح قال طائفۃ منہم ابن الغزغوانی وحقا ابن الجریر انکروا الجمہور. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ نکیرین کے سوال کے وقت عود الروح الی البدن احادیث صحیح اور متواترہ ہیں، یعنی جب منکر نکیر سوال کرتے ہیں تو بدن کو طرف روح کو لوٹایا جاتا ہے، اس پر صحیح اور متواتر حدیثیں ہیں. اور ایک گروہ بلا روح کا، ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ نہیں، روح تو اپنی جگہ چلی جاتی ہے، بدن سے سوال ہوتا ہے، جیسا ابن زاغونی نے ابن جریر اور کرامیہ کے بارے نقل فرمایا، اور جمہور علماء ان کے مخالف ہیں، یعنی پوری امت اس بات کا اختلاف کرتی ہے. قال السلفی عود الروح الی الجسد فی القبر ثابت علی الصحیح لجمیع الموتى وانما الخلاف فی الاستمرار ها فی البدن. علامہ سلفی کہتے ہیں کہ قبر میں روح کا جسم کی طرف پلٹ کر آنا تو تمام مرنے والوں کے لیے ثابت ہے اور یہی صحیح مذہب ہے. اختلاف صرف یہ ہے کہ اس کے بعد بدن کا تعلق روح سے رہتا ہے یا نہیں. یعنی سوال و جواب کے لیے تو روح کا تعلق بدن سے قائم کیا جاتا ہے، اس کے بعد بدن کے ساتھ روح کا تعلق رہتا ہے یا نہیں رہتا، اختلاف اس میں ہے. وسئل عن المیت سئل هل یقد ام سئل وهو اقل فاجاب یقد وسئل عن الروح هل تلبس الجثه جما کان قال نم ولكن خاطر الخبر انها تنحل في نصف الان. شیخ الاسلام علامہ ابن حجر سے سوال کیا گیا کہ وقت سوال و جواب میت کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے یا حالت فراش میں لیٹے ہوئے سوال جواب ہوتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا بٹھایا جاتا ہے. پھر سوال ہوا کہ روح بدن اوڑھ لیتی ہے، یعنی روح بدن میں اس طرح ہو جاتی ہے جس طرح زندگی میں تھی؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، مگر حدیث میں آتا ہے کہ روح کا تعلق بدن کے اوپر حصہ سے ہوتا ہے. یعنی انہوں نے فرمایا کہ بدن کے ساتھ تعلق تو روح قائم کر لیتی ہے، لیکن چونکہ اس نے چلنا پھرنا آنا جانا کہیں نہیں ہوتا، لہذا اس کا تعلق سینے تک اوپر کے حصہ میں ہوتا ہے. پھر چند سطور کے بعد فرمایا وہی اللہ تزال متعلقہ تنبہی و ان بلا ون تمزق و تقسم و تفرق. اور یہ تعلق روح کا بدن سے ہمیشہ رہتا ہے، ایک تعلق بدن کا بدن کے ساتھ روح کا ہمیشہ اور ہر حال میں رہتا ہے، اگرچہ جسم ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جائے، مٹی ہو جائے، خاک ہو جائے، جہاں وہ اجزاء بدن ہوں گے روح کا تعلق ان کے ساتھ قائم رہتا ہے. اور روح کا تعلق جسم کے بالائی حصہ تو کیونکہ قلب بالائی حصہ میں اور سمجھنے کا آلہ ہے، سوال و جواب میں اس کا شمولیت ہوتی ہے. اگلی سرخی ہے کہ قبر میں انبیاء کے جسم کا تعلق روح سے دائمی ہوتا ہے. جہاں تک انبیاء کا سوال ہے تو انبیاء کی ارواح مبارکہ ہمیشہ ان کے وجود اطہر میں ہی رہتی ہیں. فجاء ابو بکر فکشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقبلہ، حضور کے وصال کے بعد ابو بکر حاضر ہوئے، تشریف لائے اور چہرے اقدس سے کپڑا ہٹایا، فقبلہ اور بوسہ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی، فقبلہ حضور کو بوسہ دیا اور عرض کیا بے ابی انت و امی تبت حیا و میتا، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ زندگی میں بھی اور موت میں بھی ہمیشہ پاکیزہ رہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ہمیشہ پاکیزہ ہی رہے دنیاوی زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی. اور پھر فرمایا واللہ الذی نفسی بیدی لا یذیقک اللہ موتتین، اس اللہ کی قسم جس کی قبضہ میں قدرت میں میری جان ہے، اللہ آپ کو دو موتیں نہیں دے گا، یعنی دنیا سے جانے کے بعد روح اثر بدن سے الگ نہیں ہوگی، دوسری موت نہیں ہوگی. اس کی شرح میں علامہ ابن حجر فرماتے ہیں احسن من ھذا الجواب ان یقال ان حیات فی القبر لا یعقبها موتا بل یستمر حیاً والانبیاء احیان فی قبورہم. اس کی شرح میں ابن حجر فرماتے ہیں کہ آسان جواب یہ ہے کہ کہا جائے قبر مبارک میں حضور کی زندگی دائمی ہے جس کے بعد موت نہیں، اور انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. فائدہ قبر میں سوال کے وقت روح کا جو تعلق بدن سے پیدا ہوتا ہے وہ انبیاء کے ساتھ ساتھ دائمی رہتا ہے، نبیوں کا وجود مبارک کا تعلق روح کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اس تعلق کو توڑا نہیں جاتا. اسی وجہ سے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا مذہب یہی ہے. یہ چل رہا ہے عذاب و ثواب اور سماع موتا کا موضوع، اب یہاں سے آگے انشاءاللہ کل چلیں گے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.